بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أئمة سلف كعقيدة اور هم إمام أهل السنة الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله كعقيدة بيان کر رہے تھے اس چھوٹے سے اور پیارے سے رسالے کے شرح کے درس جاری ہے اصول السنة. آج کی نشست میں جہاں پر رکے تھے وہیں سے شروع کرتے ہیں. امام صاحب فرماتے ہیں وترك الخصومات والجلوس مع اصحاب الاهواء، وترك المراء والجدال والخصومات في الدين. رپورٹ نمبر 5 ہے. وترك الخصومات والجلوس مع اصحاب الاهواء یہ نمبر 5 ہے. اہل بدعت سے اور اہل اہوا یعنی خواہش نفس کی پیروی کرنے والوں سے بحث و مباحثہ اور جدال اور جھگڑے کو ترک کرنا اور ان کے ساتھ بیٹھنے سے رک جانا. خصومات جمع خصومہ ہے، ترک جانتا ترک یعنی ترک کرنا، خصومات جمع خصومہ. خصومہ کہتے ہیں جھگڑے کو، جدال کو، بحث و مباحثے کو. والجلوس مع اصحاب الاهواء، اور اصحاب اہوا صاحب کہتے ہیں اہل کو، اصحاب جمع ہے اہل کی، اہوا جمع ہے ہوا کی، اور ہوا کہتے ہیں خواہش نفس، وہ لوگ جو اپنے خواہش نفس کی پیروی کرنے والے ہیں انہیں کہتے ہیں اصحاب الاہوا، اور ان کو اہل بدع بھی کہا جاتا ہے. اہل بدعت اور اصحاب الاہوا ایک ہی چیز ہے. وترك المراء والجدال، اور دین میں جدار اور جھگڑا، والخصومات اور جدال اور مناظروں کو ترک کرنا. وترك المراء والجدال والخصومات في الدين. امام صاحب دو چیزوں پر بات کر رہے ہیں. پہلی چیز ہے ترک الخصومات، مناظروں کو چھوڑنا، اہل بدع کے ساتھ بحث مباحثے کو چھوڑنا، ترک کر دینا. نمبر دو والجلوس مع اصحاب الاهواء، اور ان کے ساتھ بیٹھنا. ان دو چیزوں سے اجتناب کرنا ہے. یہ سلف کا منہج ہے، سلف کا راز ہے، سلف کا عقیدہ ہے، اور یہ یہاں پہ اصول میں سے بیان کیا امام صاحب نے. اور ہم نے جب عقیدہ کے دروس کی شرح کی تھی متفرقات میں بیان کیا تھا 12 اصل میں، یاد ہے؟ اہل بدع کون ہے اور کیوں اسے بحث مباحثہ نہ کیا جائے، کیوں جدال یا مناظرہ نہ کیا جائے، مناظرے میں کیا خرابی ہے، کیا ان کو حق کی دعوت ہم نہ دیں، کیا ان کو نصیحت نہ کریں، حق کی بات کیسے پہنچیں گی لوگوں تک، جب حق اور باطل آمنے سامنے نہیں آئے گا تو پھر حق کو کون سمجھے گا، اور باطل کو کیسے ممکن ہے کہ کوئی شخص ترک کرے، جب تک کہ یہ بحث مباحثہ نہ ہو اور حق اور باطل دونوں کو آمنے سامنے رکھا جائے تو کیسے ممکن ہے کہ کوئی شخص حق کو سمجھے اور اپنائے اور باطل کو سمجھے اور اسے چھوڑ دے اور ترک کر دے. یہ بعض غلط فہمیاں ہیں جو بعض لوگوں میں موجود ہیں. بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ بدع کے ساتھ مناظرے جو ہیں ان مناظروں میں خیر ہے. سلف، اب چھوٹے سے رسالے میں دیکھیں گے، امام صاحب نے 5 مرتبہ منع فرمایا کہ جدال نہ کرو، جدال نہ کرو، مناظرے نہ کرو ان لوگوں کے ساتھ. آخر وجہ کیا ہے؟ امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، امام اہل السنہ، ان کے پاس علم نہیں تھا کیا بدع کے ساتھ وہ مناظرہ نہیں کر سکتے تھے؟ کیا ڈرتے تھے کہ وہ مغلوب ہو جائیں گے مناظرے میں؟ آخر وجہ کیا ہے؟ آئیے دیکھتے ہیں اس قاعدے کی، جو شریعت کے عقیدے کے اصول میں سے ہے، اس کی دلیل کیا ہے. میں چند آیات، چند احادیث اور سلف کے اقوال پہ ذرا غور کریں. یہ بات اس لیے میں کہہ رہا ہوں کہ بعض لوگ ابھی بھی اس غلط فہمی کا شکار ہے کہ مناظرے بہت اچھے ہوتے اور ہونے چاہیے. نصیحت مناظرے میں زمین آسمان کا فرق ہے. نصیحت لوگوں کے سامنے شرعام نہیں کی جاتی، مناظرہ لوگوں کے سامنے عام ہوتا ہے، نصیحت میں نرمی اختیار کی جاتی ہے، اور جو طالب حق ہے اس کو حق سمجھایا جاتا ہے دلیل کے ساتھ، مناظرے میں یا غالب یا مغلوب ہوتا ہے دونوں طرف سے. نصیحت میں جو نصیحت کرنے والا ہے وہ اس شخص کو نصیحت کرتے جس کو نصیحت وہ کر رہا ہے وہ اس کے بعد بھی سنتا ہے، اگر جس کو نصیحت کی جا رہی اس کے بعد حق ہے تو نصیحت کرنے والا اپنی بات کو چھوڑ کے اس کی بات کو قبول کرتا ہے، کیونکہ بات الدین النصیحہ نصیحت کی بات ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وتواصوا بالحق، تواصو مطلب تفاعل، دو طرفہ بات ہے، یعنی کہ یک طرفہ ہے، میں نے صرف بات ہی کرنی ہے اور آگے والے کے جو ہے نا بات سننی نہیں ہے، نہیں. نصیحت میں دو طرفہ بات ہوتی ہے اور حق قبولیت کے لیے ہوتا ہے اور لوگوں کے سامنے شرعام نہیں ہوتا. مناظرے میں یہ چیز نہیں ہوتی، مناظرے میں صرف سامنے والے کو گرانا ہے اور غالب یا مغلوب نتیجہ یہ نکلنا ہے. نصیحت میں ایسی بات نہیں ہے، نصیحت میں دونوں انشاءاللہ غالب ہوتے ہیں، کیونکہ اگر جو نصیحت کرنے والا ہے وہ حق پہ ہے، جس کو نصیحت کی جا رہی ہے اس نے نصیحت کو سمجھ لیا ہے تو الحمدللہ جو مقصد تھا پورا ہو گیا، اور جس نے نصیحت کی اس کو بھی اجر ملے گا اور جس نے نصیحت حاصل کی ہے اس کو بھی اجر ملے گا. تو دونوں غالب ہیں کہ نہیں؟ دونوں غالب ہیں. مناظرے میں ایسا نہیں ہوتا. چوتھی پانچواں فرق یہ ہے کہ نصیحت میں نصوص کی قدر کی جاتی ہے، سر جھکایا جاتا ہے، یہ قرآن مجید کی آیت ہے، یہ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، سر جھکایا جاتا ہے. مناظرے میں نہیں، ایک آیت کو دوسری آیت سے مارا جاتا ہے، ایک حدیث کو دوسری حدیث سے مارا جاتا ہے. تو آئیے دیکھتے ہیں، علماء نے نصیحت سے نہیں روکا لیکن مناظرے سے، جدال سے، بحث مباحثے سے ضرور روکا ہے. آئیے دلائل دیکھتے ہیں. قرآن مجید کی چند آیات، پہلی آیت سورۃ النساء آیت نمبر 140 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ، تحقیق بے شک اللہ تعالیٰ نے نازل فرمایا ہے تم لوگوں کے اوپر، فی الکتاب، اپنی کتاب میں، یعنی قرآن مجید میں، ان اذا سمعتم آیات اللہ یکفر بها، کہ اگر تم لوگ اللہ تعالیٰ کی آیتوں کو سنو کہ ان سے کفر کیا جا رہا ہے، وَيُسْتَهْزَأُ بِهَا، ان کا مذاق اڑایا جا رہا ہو، فلا تقعدوا معهم، ان کے ساتھ نہ بیٹھو، حتى يخوضوا في حديث غيره، جب تک کہ وہ اپنا موضوع تبدیل نہ کر لیں اور قرآن مجید کی آیات جو ہیں اس کے بارے میں بات کو چھوڑ نہ دیں، انکم اذا مثلهم، اگر تم ایسا نہیں کرتے تو تم بھی ویسے ہیں جیسے کہ وہ ہیں. واضح آیت ہے، لا تقعدوا معهم، نہ بیٹھو ان کے ساتھ. اور اہل بدع جو ہیں وہ قرآن مجید کی ایک آیت کو دوسرے سے ٹکراتے ہیں، اور بعض لوگ تو نعوذ باللہ آیات کی ایسی تحریف اور تعویل کرتے ہیں کہ ان آیات کا نعوذ باللہ یوں لگتا ہے کہ مذاق اڑایا جا رہا ہے، کیا حدیث کیوں نہ ہو. دوسری آیت سورۃ آل عمران آیت نمبر 7 میں جو شاہد میں وہ پڑھ کے سناؤں گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ سے آیت میں فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نازل فرمائے اپنے پیار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن مجید، دو قسم کی آیات محکم ہیں اور متشابہ ہیں. محکم آیات اور متشابہ آیات میں فرق ہے. جو اہل علم ہیں، راسخین قدم علم ہیں، وہ محکم کو لیتے ہیں، متشابہ کو چھوڑ دیتے ہیں، متشابہ کو محکم کی طرف واپس لوٹاتے ہیں. لیکن جو اہل زیغ ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُمْ، جن کے دل میں ٹیڑھا پن ہے، جن کے دل میں کجا ہے، جن کے دل میں کوئی مرض ہے، وہ لوگ کیا کرتے ہیں، فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُمْ، وہ آیات متشابہ کی اتباع کرتے ہیں اور ان کو دلیل بناتے ہیں. قال صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، متفق علیہ حدیث میں، فَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ فَأُولَئِكَ الَّذِينَ سَمَّ اللَّهُ فَاحْذَرُوهُمْ، اگر تم ایسے لوگ دیکھو جو قرآن مجید کی آیات متشابہ کی پیروی کرتا ہے تو یہ وہی لوگ ہیں جن کے تعلق سے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَاحْذَرُوهُمْ، ان سے بچو. تو ایسے لوگوں میں بیٹھنا چاہیے، بچنا چاہیے. متفق علیہ حدیث ہے. تیسری آیت سورت غافر آیت نمبر 4 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ما یجادل فی آیات اللہ الا الذین کفروا. اللہ تعالیٰ کی آیتوں میں بحث مباحث اور جدال صرف وہی لوگ کرتے ہیں جو کافر ہیں. چوتھی آیت سورۃ الزخرف آیت نمبر 58 اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ما ضربہ لک الا جدلا. یہ جو مثالیں پیش کرتے ہیں اور اے میرے پیار پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی بات کو یہ لوگ جھٹلاتے ہیں, ما ضربہ لک الا جدلا, یہ صرف بحث مباحثہ ہی جدال ہی کرتے ہیں. بل ہم قوم خصمون, بلکہ یہ لوگ تو جھگڑالو جھگڑا کرنے والے ہیں. احادیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان, ایک حدیث میں ابھی آپ کے سامنے رکھ متفق علیہ حدیث کہ فإذا رأيت الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم. دوسری حدیث متفق علیہ حدیث ہے, دوسری حدیث اسی آیت کے متعلق سورۃ الزخرف 58 ما ضربه لك الا جدلا بل هم قوم خصمون. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه الا اوتوا الجدل. پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس آیت کو تلاوت فرمایا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کوئی بھی قوم اس وقت گمراہ نہیں ہوتی, اس کے بعد کہ ان کو ہدایت دی گئی, کوئی بھی قوم جب ہدایت کے بعد گمراہی کا راستہ اختیار کرتی ہے الا اوتوا الجدل, تو پھر ان کو بحث مباحث و مناظر اور جدال دی جاتی ہے, یعنی وہ اپنی زندگی اپنے دین کو جدال اور بحث مباحث پر قائم رکھتے ہیں. تو کس کی نشانی ہے یہ؟ اہل بدع کی نشانی ہے یہ. اور یہ روایت امام ترمذی نے اور احمد نے صحیح سند کے ساتھ روایت کیا ہے. تیسری حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من سمع بالدجال, جو دجال کے بارے میں سنے کہ وہ نکلا ہے, فلیأن عنہ, تو اس سے دور ہو جائے, ما استطاع, جتنا وہ دور ہو سکتا ہے, جتنی اس کے اندر طاقت ہے. فإن الرجل يأتيه وهو يحسب أنه مؤمن, کوئی شخص اس کے پاس آتا ہے وہ یہ سمجھتا ہے کہ میں پکا مومن ہوں. فما يزال به حتى يتبعه لما يرى معه من الشبهات, تو وہ دجال جو ہے اس کو غلط فہموں میں اور شبہات میں پھنساتا رہے گا, اور اس وقت تک اس کے سامنے شبہات رکھتا رہے گا جب تک کہ وہ اس کی اتباع نہ کر دے, جب تک وہ اس کی اتباع نہ کر جائے. دجال بس اتنی شبہات ہیں کہ ایک مومن شخص بھی اپنے ایمان سے خارج ہو سکتا ہے, کتنی خطرناک بات ہے. دجال وہ دجال جو فطر مسیح دجال جب آئے گا, یہ بڑا دجال ہے, چھوٹا دجال بھی موجود ہیں. اہل بدع کے جو جتنے بھی بڑے بڑے ان کے سردار ہیں سارے چھوٹے چھوٹے دجال ہیں. یہاں پہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث میں کسے منع کر رہے ہیں؟ ابوبکر صدیق, عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کو. ان جیسے کون ہے؟ علم میں, عمل میں, تقوی میں, ایمان کی مضبوطی میں کون ہے امت میں؟ جب پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ان کو منع فرما رہے ہیں کہ دجال سامنے آئے تو بحث مباحثہ نہ کر رہے ہیں, اس کے ساتھ ڈبیٹس نہیں, مناظر نہیں کہ اے دجال تم مناظر کر, تم کو تو میں رب ہوں, ہمارے پاس دلیل ہے, ہرگز نہیں. دور بھاگ جانا جتنی دور بھاگ سکتے ہو. ایک روایت میں آیا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں صحابہ کو کہ اپنی بیویوں کو گھر میں باندھ کے جانا, کیونکہ دجال کے متبعین اکثر عورتیں ہوتی ہیں, کم عقل کم دین ہے. اور جو دجال کو اللہ تعالی نے آزمائش کے ساز و سامان دیا ہے آپ سوچ نہیں سکتے. آسمان کی طرف اشارہ بارش, زمین کی طرف اشارہ سونا اگلے کی زمین, صحیح بخاری کی روایت ہے, صحیح حدیث ہے. چلے گا ایک طرف ایک نہر ہوگی آگ کی, ایک طرف پانی کی نہر, جہاں چلتے اس کے ساتھ. امیجن کر سکتے ہیں آپ لوگ, سوچ سکتے ہیں اتنی بڑی آزمائش, ایک شخص کو دو ٹکڑے کرے گا پھر اسے ملائے گا زندہ ہو جائے گا, اتنی بڑی آزمائش. تو ایسے لوگ, اب نام کیا ہے, لقب کیا ہے, دجال, دجل جھوٹ, دجال سب سے بڑا جھوٹا. یہ دجال الاکبر ہے، اور چھوٹے جو صغیر دجال ہیں یہ بھی کافی امت میں، ان سے بچ کے رہنا. اہل بدعہ کے جتنے بھی سردار ہیں سارے دجال ہیں اپنی اپنی جگہ پہ. آئے دیکھتے ہیں سلف کے اقوال، انہوں نے قرآن جی کی آیات اور حدیث کیسے سمجھا ہے. سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما بیان فرماتے ہیں، یہ جو حدیث میں نے بیان کی ہے ابھی دجال والی، اسے امام احمد اور ابو داود نے روایت کیا ہے اور سند صحیح ہے، اس کی صحیح سند ہے. سیدنا عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں رضی اللہ عنہما، لا تجالس اہل الاہواء، اہل اہواء کے ساتھ، اہل بدع کے ساتھ نہ بیٹھنا. فن مجالستہم ممرضۃ للقلوب، ان کے ساتھ بیٹھنا، ان کے ساتھ بیٹھنے سے دل میں بیماریاں پیدا ہو جاتی ہیں. ان کے ساتھ بیٹھنا جو ہے دل کو بیمار کر دیتے ہیں، دلوں کو بیمار کر دیتی ہے. کسی ساتھ دل کو بیمار کرنا ہے نا تو جائے ان کے ساتھ جا کے بیٹھے. اسے امام ابن بطہ نے اور امام آجری نے روایت کیا ہے صحیح سند کے ساتھ. سیدنا عمر بن عبد العزیز رحمہ اللہ فرماتے ہیں، من جعل دینہ غرضا للخصومات اکثر التنقل، جس نے اپنے دین کو صرف جھگڑا اور مناظرے کے لیے غرض بنائی ہے تو پھر وہ منتقل ہوتا رہتا ہے، کبھی اس کے ساتھ ہے، کبھی اس کے ساتھ ہے، کبھی اس کے ساتھ، ایک جگہ پر ٹک کے نہیں بیٹھتے، ثابت قدمی نہیں اس کے پاس، کیونکہ جہاں پر شبہات اس کو ملتی ہیں اسے کو دین سمجھ بیٹھتا ہے، ثابت قدم اس کے پاس نہیں ہے. اور اسے امام دارمی نے اور امام آجری نے روایت کیا صحیح سند کے ساتھ. امام حسن بصری فرماتے ہیں، ایک شخص امام حسن بصری کے پاس آیا اور اسے کہا میں آپ سے مناظرہ کرنا چاہوں، جدال کرنا چاہتا ہوں. امام حسن بصری ذرا جواب سنیں، جانتے ہیں امام حسن بصری کون ہے؟ کبار التابعین، کہا جاتا ہے کہ 300 سے زیادہ صحابہ سے علم حاصل کیا ہے. کیا علم ہوگا بڑے تابعی کا؟ ذرا ان کی بات پہ غور کریں، اور آج کل کے دور میں بعض لوگوں کی بات پہ غور کریں جو سینہ تان کے ہر وقت تیار ہوتے مناظرے کے لیے. کہتے ہیں اما انا فقد ابصرت دینی، میں تو اپنے دین کو سمجھ چکا ہوں. وَإِنْ كُنْتَ أَضَلْتَ دِينَكَ فَالْتَمِسْهُ، اگر تم نے اپنے دین کو گمایا ہوا ہے جا کے کسی اور جگہ سے ڈھونڈو، میرے پاس کوئی تمہارا حل نہیں ہے. مجھ سے کیوں جھگڑا کرنا چاہتے ہو؟ کیا بحث کرنی؟ مجھے سمجھانا چاہتے ہو؟ میں سمجھ چکا ہوں اپنے دین کو، مجھے نہ سمجھاؤ. ہاں تم نے دین کو اپنے کو گوایا ہے کہیں پہ تو جا کے ڈھونڈو، کسی اور کے پاس جاؤ، میرے پاس وقت نہیں ہے تمہارے پاس کہ تم سے میں جھگڑوں. کیونکہ پاس علم نہیں تھا، کیا خیال ہے؟ لیکن سبحان اللہ، دیکھیں کہ ان آیات اور احادیث کو سمجھا کیسے ہے، اور صحابہ کرام کے اقوال کو کیسے سمجھو، ان کے راستے کو کیسے سمجھائے. اسے بھی امام اجوری نے الشریعہ میں روایت کیا ہے. امام ابن سیرین بڑی پیاری بات فرماتے ہیں، امام محمد بن سیرین کے پاس دو لوگ آئے اہل بدع میں سے. فقال، کہا یا ابا بکر، محدثک بحدیث، امام ابن سیرین کا کنیہ ابو بکر ہے، اے ابو بکر ہم آپ کو ایک حدیث سنانا چاہتے ہیں. کس کی حدیث ہے؟ حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ذرا غور کریں ذرا. قال لا، کہتے نہ سنا مجھے. قال، دونوں نے کہا، فنقرأ عليك آية من کتاب اللہ، ہم اللہ تعالی کی کتاب میں سے ایک آیت آپ کو سنانا چاہتے ہیں. قال لا، کہتے ہیں جی نہیں، ہرگز نہیں. لتقومان عني او لا اقومن، یا تم لوگ اٹھ کے چلو جاؤ یا میں اٹھ کے چلا جاتا ہوں. ارے حدیث اور قرآن سنانے کے لیے آئے ہیں، لیکن ہیں کون یہ؟ سنی ہیں، اہل سنت میں سے ہیں، اپنے ہیں یا اہل بدع میں سے ہیں؟ فرق ہے، اپنے سے خون رشتہ نہیں ہوتا، اپنے وہ ہوتے ہیں جو آپ کے منہج پہ ہوتے ہیں، صراط مستقیم پہ ہوتے ہیں. اچھا، فخرجا، دونوں جب یہ عزیمت دیکھی اس امام کی اٹھ کے چلے گئے. فقال بعض القوم، جو لوگ امام ابن سیرین کے ساتھ بیٹھتے ہیں شاگرد دوسرے لوگ, ان میں سے بعض نے کہا یا ابا بکر, تعجب کی بات ہے کہ نہیں؟ آج ہمیں بھی تعجب ہو رہا ہے, ان کو اس سے زیادہ تعجب ہو رہا تھا, ذرا غور کرے. فقال بعض القوم يا ابا بکر وما كان عليك ان يقرا عليك ايه من كتاب الله تعالى, آپ کو کیا جاتا اگر ایک آیت آپ سن لیتے, اللہ کے کلام ہی تو تھی, قرآن ہی تو تھا. قال ان خشيت ان يقرا علي ايه فيحرفانها, قال اني خشيت, فرماتے مجھے ڈر تھا, ان يقرا علي, کہ دونوں مجھ پر ایک ایسی آیت پڑھیں, فيحرفانها, اس میں کوئی تحریف کر دیں, معنی کہ یعنی فيقر ذلك في قلبي, اور وہ تحریف میرے دل میں بیٹھ جائے. اسی امام دارمی نے روایت کیا ہے اور امام لکائی نے بھی اس روایت کیا صحیح سند کے ساتھ. ارے امام ابن سیرین جیسا کون ہے؟ ایک آیت اگر وہ پڑھتے, اہل علم ہے سمجھتے, لیکن وہ ایسی تحریف معنی میں ایسے ہیر پھیر کرتے, وہ کہتے ہیں مجھے ڈر ہے کہ میرے دل میں وہ بات بیٹھ نہ جائے. اور دل ہمارے بس میں ہوتا ہے کیا؟ دل بے بس کر دیتا ہے کہ نہیں؟ جب بات دل میں پہنچ جاتی ہے نکلتی بہت مشکل سے. الامام الاوزاعی, امام اوزاعی سے ایک شخص نے کہا, امام اوزاعی سے کہا گیا کہ ایک شخص ہے وہ کہتا ہے میں اہل سنت کے ساتھ بھی بیٹھتا ہوں, بدعا کے ساتھ بھی بیٹھتا ہوں, دونوں کے ساتھ بیٹھتا ہوں, اس میں کوئی حرج ہے؟ ذرا جواب سنیں. امام اوزاعی فرماتے ہیں هذا رجل يريد ان يساوي بين الحق والباطل, یہ ایسا شخص ہے جو حق اور باطل دونوں کو برابر کرنا چاہتا ہے. اسے امام البطنی الابانہ میں صحیح سند سے روایت فرمایا ہے. جتنی بھی یہ روایت ہے سند کے ساتھ موجود ہے, کتابوں میں حوالے دے رہا ہوں میں, جا کے دیکھ لیں, یہ بغیر سند کے بات نہیں ہے. امام عبد الرزاق الصنعانی کون ہے؟ امام حنبل کے استاد ہیں. کہتے ہیں قال لي ابراہیم بن ابی یحیی, ابراہیم بن ابی یحیی نے مجھ سے کہا ارى المعتزلة عندكم كثيرا, کہ میں بہت زیادہ دیکھتا ہوں کہ معتزلی آپ کے پاس آپ کے ارد گرد رہتے ہیں. قال نعم وهم يزعمون انك منهم, اور وہ کہتے ہیں کہ آپ انہی میں سے ہیں. قال فلا تدخل معي هذا الحنود حتى اكلمك, تو انہوں نے کہا کہ میرے ساتھ اس جگہ پہ داخل نہ ہو جب تک کہ میں تم سے بات نہ کروں. قلت لا, قال لما, تم مجھ سے بات کیوں نہیں کرنا چاہتے ہو؟ قلت لأن القلب ضعيف والدين ليس من غلب, دل کمزور ہے اور دین غالب کے لیے نہیں ہوتا, اس نے جدال میں غلبہ حاصل کر لیا, میرا دل اسی کے ساتھ چلا گیا, ہرگز نہیں. جو معتزلی کے ساتھ بیٹھتے ہیں میرے رزق وہی ایسے ہیں جیسے کہ وہ ہیں. خود متذر نہیں تھا, اسے ارد معتزلی چلتے پھرتے تھے, تو وہ کہتے ہیں میرے ساتھ اس جگہ پہ تو جا کے بیٹھتے, بیٹھ کے بات کرتے. کہتے ہیں نہیں, میں آپ سے بیٹھ نہیں سکتا ہوں. کیوں نہیں بیٹھ سکتے بھائی, میں معتزلی نہیں ہوں. کہتے ہیں نہیں, دل بہت کمزور ہے اور دین غالب کا نہیں ہے. غالب کون ہوتا ہے؟ دیوان غالب نہیں, دیوان غالب والا, یہ غلبے والا غالب ہے. یہ دین غالب کا نہیں ہے, وہ نہیں جو باتوں میں باتونی اور باتیں بنائے اور پھر تمہیں قائل کر دے اور غالب ہو جائے, تمہیں ہرا دے دو چار باتوں میں, بس تم ایک اور بس یہی دین ہے ہمارا. اسے بھی ابن بطہ نے لعلکائن سے سند کے ساتھ روایت فرمایا. امام مالک رحمت اللہ علیہ سے ایک شخص نے کہا امام صاحب کیا حاجی ہے ہم اگر ہم کسی سے بحث مباحثہ کریں؟ امام صاحب نے کہا کہ بحث مباحثہ میں نہیں کرتا ہوں, اس شخص اگر میں کروں اور میں غالب ہو جاؤں. امام صاحب نے کہا اگر آپ اسے ایک شخص امام مالک کے پاس ہو جائے, کہا کہ میں آپ سے بحث مباحثہ کرنا چاہتا ہوں. امام صاحب نے کہا میں نہیں کرتا ہوں کوئی بحث مباحثہ, میں منازعہ نہیں کرتا ہوں. تو اس شخص تھوڑا سا بات کرنے کا تو کہا, امام صاحب نے کہا اچھا اگر میں غالب ہو گیا, تو شخص نے کہا میں آپ کی بات مان لوں گا. امام صاحب نے کہا اچھا اگر کوئی تیسرے شخص آئے اور ہم سے مناظرہ اور وہ غالب ہو جائے, تو شخص نے کہا ہم دونوں کی بات مان لیں گے. امام صاحب نے کہا نہیں, دین ایسے تھوڑی جو غالب ہو جائے اس کی بات ماننا شروع کر دو. سبحان اللہ, اور بعض لوگوں کو اللہ تعالی نے طاقت دی ہے بات کرنے کی, دو منٹوں میں قائل کر دیتے ان کے پاس دلیل ہو یا نہ ہو. اور اہل بدع جو ہے یاد رکھیں جھوٹ بولتے ہیں، اکثر ان میں سے جھوٹ بولتے ہیں، دلیل کچھ ہوگی بیان کچھ کریں گے، سند کیسی ہے صحیح کہیں گے، اب تحقیق کرنے جاؤ گے وہ بات بالکل دور ہوگی، پھر ملے گی نہیں آپ سے، وہ کہیں گے دیکھیں ہم تو جیت گئے، بات جیت ہار کی نہیں، بات اللہ تعالیٰ کے دین کی ہے. الامام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ احمد حمل کی یہی بات کافی ہے جو میں ابھی میں بیان کر رہا ہوں، وہ ترک الخصومات والجزء مع اصحاب الاہواء پانچ مرتبہ اس چھوٹے سے رسالے میں انہوں نے اس جملے کو دہرایا ہے، کیوں کہ ساتھ نہ بیٹھو. الامام الاجوری کی بڑی، یعنی امام اجوری نے جو باتیں لکھی ہیں اہل اہواء کے تعلق سے، ان سے بحث بحث نہ کرنا اور ان سے جو منع کرے، جو ان کا انداز ہے، میں نے سچ بات ہے کسی کتاب میں نہیں دیکھا. پانچ باب باندھے ہیں انہوں نے، صرف باب پانچ باندھے ہیں، پانچ اقوال نہیں ہیں. کتاب الشریعہ امام اجوری کی پانچ باب باندھے ہیں، ذرا غور سے سن سنیں. پہلا باب ہے باب الحث بالتمسک بالکتاب والسنہ، پہلے کتاب اور سنت مضبوطی سے تھامے رکھنا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت والصحابہ اور صحابہ کرام کی سنت کو مضبوطی سے تھامے رکھنا. دوسرا باب ہے التحذیر من طوائف يعارضون سنن النبي صلى الله عليه وسلم بكتاب الله، ان سے آگاہ کرنا، خاص باب باندھا ہے ان گروہوں سے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سنت جو ہے اس کو قرآن مجید کی آیت سے ٹکراتے ہیں، ان سے بھی بچا. تیسرا باب ذم الجدال وخصومات في الدين، پورا باب باندھا ہے کہ دین میں بحث مباحثے اور جھگڑے کرنا، مناظرے کرنا مذموم ہے. چوتھا باب ہے النهي عن المراء في القرآن، قرآن مجید بحث مباحثے اور مراء کرنا جائز نہیں ہے. پانچواں باب باب التحذير نبی صلی اللہ علیہ وسلم امته الذين يجادلون بمتشابه القرآن، وعقوبة الامام لمن يجادل، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا منہ فرمانا اپنی امت کو ان لوگوں سے جو قرآن مجید کی متشابہ آیتوں کو پیروی کرتے ہیں، اور امام صاحب کا ان لوگوں کو سزا دینا جو ایسی مجادلہ اور مناظرہ کرتا ہے. یہ پانچ باب باندھے ہیں، اور ان پانچ ابواب میں سو سے زیادہ روایات ہیں جہاں سے منع فرمایا ہے. آخر وجہ کیا ہے کہ مناظرہ کیوں نہیں کرنا چاہیے، جواب ملا کہ نہیں ملا، آئیے دیکھتے ہیں. مختصر میں دوبارہ بتا دیتا ہوں کیوں جدال نہ کریں اہل بدع سے. نمبر ایک، کہ اللہ تعالیٰ اور اللہ تعالیٰ پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی پیروی کرنا، جو پیروی کرتے اللہ تعالیٰ کے فرمان کی اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی تب تو جدال نہیں کرتے، جو نہیں کرتے وہ پھر جدال کرتے ہیں. نمبر دو، صحابہ کرام سلف کے اقوال کے مطابق ان کے منہج کو اپنانا، ان کے مطابق عمل کرنا. نمبر تین، جدال اور مناظرہ سبب ہے ہٹ دھرمی کا اور غلبے کو حاصل کرنے کا، جس سے آیتوں کو آپس میں مارا جائے تو حدیث کو آپس میں مارا جاتا ہے، اور مسلمان کبھی ایسا کام نہیں کر سکتے. عالم تو دور کی بات ہے، عام مسلمان کی بات میں کرتا. نمبر چار، اہل بدعت کی وہ باتیں مشہور ہو جاتی جو چھپی نہیں تھیں. بعض اہل بدعت کو یہ جانتے نہیں ہیں، مناظرے کرتے کرتے وہ اتنی بڑا ہو جاتا ہے، اسے اتنی فن خواہ بن جاتا ہے کہ مشہور ہو جاتا ہے. اور کئی ایسے لوگ تھے، کوئی جانتے نہیں تھے، بدعتی تھے، بدعت میں غرق تھے، لیکن ان کی بعض باتوں کو بعض نے جواب دیا، اس نے جواب دینا شروع کر دیا، اور پھر اس نے جواب دیا، پھر مناظرے ہوئے، مناظرے کرتے کرتے اب اس کا نام ہے. نمبر پانچ، عام مسلمانوں کو اور مبتدی طالب علم کو پریشانی کا سامنا کرنا پڑتا ہے جب بعض متشابہ آیات، متشابہ یا شبہات کا بیان کرتے ہیں، تو یہ نئے لوگ جو ہوتے پریشان ہو جاتے ہیں، تو ان کو پریشان کرنے کا فائدہ کیا ہے بھائی؟ نمبر چھ، وقت کو ضائع کرنا، کیونکہ غالب مغلوب کی بات ہونی ہے. آپ کو اگر اپنے دین پہ شک ہے، اپنے منہج پہ شک ہے، تو پھر دوسری بات ہے. اگر آپ کو یقین ہے تو پھر اپنے وقت کیوں ضائع کرنا ہے؟ اس نے تمہاری بات سننے کا ہے. اگر آپ کا مقصد نصیحت ہے تو نصیحت ایسے نہیں کی جاتی، میں نے شروع میں بیان کیا ہے. آپ کا مقصد یہ ہے کہ میں نے غالب ہونا ہے, اس کا مقصد اس نے غالب ہونا ہے. بات تکرار میں ہوتی ہے, اینڈ رزلٹ اس وقت نکلتا نہیں ہے. ہم فیصلہ عوام پہ چھوڑ دیتے, آپ فیصلہ کیجئے. جاہل عوام گوار کیا کرے گی, کیا فیصلہ کرے گی؟ اہل بدعہ کہتے ہمارا سچا تھا, الحق کہتے ہمارا سچا تھا. اگر بالفرض ایک مرتبہ بعض وقت ہوتا ہے کہ اہل بدعہ ہار جاتے ہیں, جیسے کہ کئی مرتبہ ہوا ہے, اور وہ لوگ جو ہیں ان میں سے اکثر جو ہیں وہ حق کو قبول کر لیتے ہیں, لیکن وہ کون سا حق جو آپ کو جب تک آنکھوں سے نہیں دیکھتے کانوں سے نہیں سنتے حق کی اتباع نہیں کرتے؟ ضعیف ایمان ہے نا. دوسری بات یہ ہے, اگر الٹا ہو جائے, کسی وجہ سے یہ مبتدع آپ پر غالب ہو جائے اور جو حق کے متبعین ہیں آپ کی وجہ سے اگر ایک یا دو بھی ان کے ساتھ چلا جائے, آپ کیا جواب دیں گے اللہ تعالیٰ کو؟ یہ ممکن ہے کہ نہیں ہے؟ ممکن ہے. تو پھر ایسے کام کرنے کا فائدہ ہی کیا ہے؟ ایک تو نقصان دہ بھی ہے, پھر اس میں فائدہ بھی نہیں ہے, تیسرا وقت ضائع بھی کرنا ہے, پھر ان نصوص کی مخالفت بھی ہے, سلف کے راستے کی مخالفت بھی ہے, اس میں خیر کیا ہے؟ کوئی ایکسیپشن ہے؟ ایکسیپشن ہے, ایکسیپشن یہ ہے نصیحت. فرق کی نصیحت میں ان مناظر میں یاد رکھیں, ایکسیپشن نصیحت ہے. اور نصیحت وہ مناظرہ ہوتا ہے, وہ بھی تو مناظرہ ہوتا ہے نا, آپ سنتے ہیں, آپ بات کرتے ہیں, لیکن طالب حق کے لیے ایک شخص آتا ہے کہ تم حق سمجھنا ہے, مجھے سمجھائیے. آپ بیٹھ جاتے ہیں, سر عام نہیں لوگوں کے سامنے نہیں, کیونکہ حق کے قبول لوگوں کے سامنے نہیں ہوتا, اپنے بچے کو آپ نصیحت کے لوگوں کے سامنے مانے گا وہ؟ آپ جتنی بڑے ہوں لوگوں کے سامنے آپ کو نصیحت کی جاتی ہے آپ کو اچھا لگتا ہے؟ بلکہ ہٹ دھرمی کی طرف آپ دھکیل رہے ہیں, لیکن اگر آپ اکیلے میں آپ ان سے بات کریں اور وہ حق کی طلب دل میں رکھ کر آیا ہے آپ کے پاس, اور آپ دلیل کے ساتھ سمجھاتے, سمجھے گا کہ نہیں سمجھے گا؟ وہ ضرور سمجھے گا, انشاءاللہ سمجھے گا. آپ نے کوشش تو کی ہے, اگر دیکھیں دل کو تبدیل کر ہمارے بس کی بات نہیں ہے. ان نکلا تہدی من احببت, اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم, آپ بھی جسے چاہیں ہدایت نہیں دے سکتے, پھر میں اور آپ کو نے بھی ہدایت دینے والے؟ نصیحت ایکسیپشن ہے, کر سکتے ہیں. دوسرا ایکسیپشن یہ ہے کہ اگر حق میں وقت حکم دے مناظرے کا کسی عالم کو, وہ مناظرہ کرے, یہ دوسرا ایکسیپشن ہے. تیسرا, اگر مکرہ ہو, مجبور ہو, اور اسے مجبور کیا جائے کہ وہ مناظرہ کرے, جیسے کہ محمد حنبل کے ساتھ ہوا تھا, تو اس صورت میں بھی وہ کر سکتا ہے. یہ دیکھیں بالکل خاص وجوہات ہیں, لمٹ کے اندر ہے, لیکن ہر بات پہ چیلنج کرنا, ہر بات پہ مناظرہ کرنا, ہر بات پہ, یہ اہل بدعہ کا طریقہ ہے, اہل حق کا طریقہ نہیں ہے. واللہ اعلم. سبحانک اللہم بحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک و اتوب الیک.